حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے۔
انسان اس حیات کو لینا نہیں چاہتا، اس حیات سے منہ موڑنا چاہتا ہے، یعنی دین کا دشمن ہو جاتا ہے، یعنی وہ کہ جس نے حیات دینی ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس قدر پستی میں مبتلا ہو جائے کہ جس نے حیات دینی ہے اس کا دشمن ہو جائے، تو اب وہ مقام آتا ہے کہ جہاں پر کسی ایسے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو انسان کے اندر اس ظرفیت کو ایجاد کرے، اس وسعت کو ایجاد کرے کہ انسان دین سے حیات لے سکے۔ اس ظرفیت اور وسعت کے ایجاد کرنے والے کو امام کہا جاتا ہے، کہ جو انسان کے وجود میں اس ظرفیت اور اس وسعت اور اس قابلیت اور اس صلاحیت اور اس کیپیبلٹی کو ایجاد کرے کہ جس کے نتیجے میں انسان اس حیات کا متحمل ہو سکے، انسان اس حیات کو قبول کر سکے کہ جو دین دینا چاہ رہا ہے۔ یعنی اگر امام کی ایجاد کی ہوئی ظرفیت کے بغیر دین کے پاس جاؤ گے، تو کل آپ کے سامنے بات گزری کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کے پاس اگر جاؤ گے امام کی ایجاد کی ہوئی ظرفیت کو لے کر، تو قرآن تمہیں شفا بھی دے گا، تمہیں رحمت بھی دے گا، لیکن وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور اگر امام کی ایجاد کی ہوئی ظرفیت کو لے کر کے نہیں جاؤ گے، بلکہ اپنے تئیں محدود ظرفیت لے کر کے جاؤ گے قرآن کے سامنے، تو کیا ہوگا؟ یہ تمہارے لیے صرف اور صرف خسارے کا باعث بنے گا یہ قرآن۔ ایک مرحلہ گفتگو کو آج اور آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کی گفتگو انشاءاللہ مختصر رہے گی، اس سبب سے کہ میں مستقل سفر میں تھا اور آپ کے خدمت میں جو پہنچا ہوں وہ سفر کر کے پہنچا ہوں، تو اس سبب سے کچھ تھکاوٹ کا احساس بھی ہے، اور آپ مومنین بھی یقیناً ایک کے بعد ایک مجالس میں شرکت کر رہے ہیں اور فرش عزا بچھا رہے ہیں اور فرش عزا پر بیٹھ رہے ہیں اور حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پیغام کو کہ جو پیغام حسین ابن علی ہے۔ تو انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ آج کی مجلس اپنے اختتام تک جا پہنچے گی۔ دیکھیے عزیزان گرام قدر، امام کا کام ہے ظرفیت ایجاد کرنا، اور اس ظرفیت کے ایجاد کے ذریعے سے انسان کو حیات کے تحمل کے قابل بنانا، تاکہ انسان اس حیات کو متحمل ہو سکے، اس کو تحمل کر سکے، اس کو قبول کر سکے۔ اب اس مقام پر جو بنیادی ترین نقطہ ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ امام اور رسول میں فرق کیا ہے۔ رسول ہے پیغام رساں، رسول ہے پیغام رساں، یعنی الہی پیغام کو پروردگار سے وصول کرے گا اور آپ تک پہنچائے گا، اسے کہا جاتا ہے رسول، یعنی پیغام کو اخذ کرے اور اس پیغام کو آپ تک پہنچا دے، یہ ہے رسول۔ لیکن امام رسول سے ایک مرتبہ بالاتر ہے، اسی لیے قرآن مجید نے سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم رسول تھے، لیکن پروردگار نے ابراہیم کو امتحانوں کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے جب پرکھا اور دیکھا کہ نہیں، وہ صلاحیت اور وہ قابلیت امام بننے کی ابراہیم میں پائی جاتی ہے، تو پھر پروردگار متعال نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ یعنی امام کا جو مرحلہ، جو مرتبہ، جو مقام ہے وہ رسالت سے بالاتر ہے۔ ابراہیم کے پاس پہلے رسالت تھی، پہلے نبوت تھی، لیکن اس نبوت اور رسالت کے بعد امامت کا مرحلہ دیا گیا، یعنی پہلے جو ظرفیت تھی وہ امامت کے تحمل کے قابل نہیں تھی۔ پہلے پروردگار نے پرکھا، پہلے آزمائشوں سے گزارا، پہلے مبتلا کیا مختلف امتحانات میں، اور اس کے بعد نتیجتاً پروردگار متعال نے امامت کا منصب اس کے سپرد کیا۔ تو امامت اور رسالت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ رسالت پیغام کو وصول کرنے اور پیغام کو پہنچانے کا نام ہے، یعنی من اللہ، اللہ کی جانب سے جو پیغام آ رہا ہے اس پیغام کو ریسیو کرے، اور اس پیغام کو ریسیو کرنے کے بعد اس کو بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر اپنی ذاتی خواہش کے اضافے یا کمی کے، اس کو من ان ڈیلیور کر دے۔ تو اس ریسیو کرنے اس وصول کرنے اور اس ڈیلیور کرنے کے پروسیس کو کہا جاتا ہے رسالت اور رسول. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں جو ڈاکیا ہے, جو پوسٹ مین ہے, جو خط لے کر کے جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے رسول. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ پیغام کو وصول کرتا ہے اور پیغام کو ریسیو کرنے کے بعد بغیر کسی تبدیلی کے, بغیر اس میں تحریف کیے ہوئے, اسے منوان پہنچا دیتا ہے اس مقام تک کہ جہاں پہنچانے کا کہا گیا ہوتا ہے. یہ ہے رسول. لیکن امام کا مرحلہ اس سے بالاتر ہے. کیوں؟ امام کا مرحلہ اس سے اس لیے بالاتر ہے کہ امام لوگوں کے, پروردگار امام کو لوگوں کے نفوس کا علم عطا کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اب وہ ایک یونیفارم پیغام نہیں ہے کہ وہ لے گا اور اس یونیفارم پیغام کو پہنچا دے گا. اب وہ ایک پیغام نہیں ہے کہ نماز پڑھو, سنا پروردگار متعال سے, الہی اس پیغام کو ریسیو کیا اور پہنچا دیا کہ نماز پڑھو. نہیں, بلکہ اب وہ مقام ہے امامت کا مقام کہ جہاں پروردگار متعال اپنی جانب سے علم لدنی عطا کرتا ہے. کس بات پر علم؟ لوگوں کے نفوس سے آگہی. یعنی اب جب وہ لوگوں کی اصلاح کے مرحلے پر آتا ہے, لوگوں کی تربیت کے مرحلے پر آتا ہے, اب جب امام لوگوں کے قلوب کو منور کرنے کے لیے آتا ہے, تو سب کو ایک دوا نہیں دیتا, بلکہ امام چونکہ لوگوں کے نفوس سے آشنا ہوتا ہے, اس لیے دیکھتا ہے کہ کس میں کتنی صلاحیت پائی جاتی ہے, اس کی صلاحیت کے اعتبار سے اس کے دل کو منور کرتا ہے. کیونکہ جانتا ہے کہ کتنی صلاحیت ہے اس کے نفس میں, کون سا جواب ہے کہ جو اس کے لیے کانے کو نندہ ہے. ایک شخص آیا امام کے پاس, ملحدین کا پھیلایا ہوا یہ شبہ اسلامی معاشرے کے اندر کہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پر قادر ہے, ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. تو امام کے پاس آیا, دو لوگ آئے امام کے پاس اور ایک ہی سوال لے کر کے, دو لوگ آئے امام کے پاس ایک ہی سوال لے کر کے, اور امام نے دونوں کو الگ الگ جواب دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام صرف جو جواب معلوم ہے اس کی بنیاد پر جواب نہیں دیتا, بلکہ امام یہ دیکھتا ہے کہ کون سا جواب اس کے نفس سے مطابقت رکھتا ہے, کون سا جواب ہے کہ جو, بہت آسان سی مثال بچوں اور جوانوں کے لیے پیش کر دوں. آپ کہتے ہیں نا کہ بہت ساری چیزیں آپس میں کمپیٹیبل نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں میں یہ ڈیوائس اس کے ساتھ نہیں کنیکٹ ہو سکتی. کا کیوں نہیں کنیکٹ ہو سکتی؟ اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو آپ آئی فون کے ذریعے سے آئی فون میں ہی ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں, آئی فون سے اینڈرائڈ میں نہیں کر سکتے, اینڈرائڈ سے آئی فون میں نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ کہا کہ بھائی اس کے درمیان کمپیٹیبلٹی نہیں پائی جاتی, اس کے درمیان وہ تعلق ایجاد نہیں ہو سکتا. یہ اگر ان کے درمیان وہ کنیکشن ایجاد نہیں ہو سکتا, اگر وہ کنیکشن ایجاد نہیں ہوگا تو فائل منتقل نہیں ہو سکتی. جو پہنچانے والا ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ آتا ہے, دستک دیتا ہے, جو اس کے پاس ہوتا ہے اس کو پہنچا کر کے چلا جاتا ہے. اس کا تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ آیا یہ بات کنیکٹ ہو پائے گی یا نہیں اس کے نفس کے ساتھ. لیکن امام کو پروردگار اپنی جانب سے وہ علم دیتا ہے کہ وہ تک تک ہر ایک کے فرد فرد کے نفس سے واقف ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ اس معلومات کو کس طرح سے منتقل کیا جائے کہ یہ اس کے نفس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے. یعنی اس کی ظرفیت, اس کی وسعت, اس کی صلاحیت اور اس کی قابلیت کے اعتبار سے جواب دیتا ہے, تبھی زندگی کا اہتمام کر سکتا ہے. ایک شخص آیا امام کے پاس اور آ کر کے کہا, امام ملحدین کا پھیلایا ہوا شبہ ہے اور ملحدین یہ کہتے ہیں کہ کیا پروردگار ایسی دنیا کو خلق کر سکتا ہے کہ جو ایک انڈے میں سما سکے, ایسی دنیا کو خلق کر سکتا ہے جو ایک انڈے میں سما سکے, بشرط یہ کہ نہ انڈا بڑا ہونے پائے نہ دنیا چھوٹی ہونے پائے. اب یہ ایک ہی سوال ہے اور یہ سوال اس زمانے کے بہت بڑے ملحد کا سوال تھا. امام کے صحابی سے پوچھا, امام کا صحابی آیا مولا کے پاس کا, مولا وہ ملحد یہ سوال پوچھتا ہے. امام نے ایک ہی سوال کے دو جواب دیے. ایک جواب یہ دیا کہ بتاؤ دنیا کتنی بڑی ہے. کہا دنیا بہت بڑی ہے, پہاڑ, سمندر, ریگستان, صحرا. اور کہا یہ بتاؤ تمہاری آنکھ کتنی چھوٹی ہے. अंडे से छोटी है या अंडे से बड़ी है? अंडे से छोटी है। तो कहा कि वो परवरदिगार कि जो इतनी वसीओ अरीज दुनिया को तुम्हारी इतनी छोटी सी आंख में समा सकता है, वो दुनिया को भी अंडे में समा सकता है। अब ये जवाब देने का एक तरीका कार हो गया। कोई दूसरा शख्स आया यही सवाल लेकर के इमाम के पास, सवाल एक ही है, सवाल में कोई तब्दीली नहीं है, इमाम के पास आया। इमाम ने कहा देखो इसका असल जवाब यह है कि परवरदिगार मुताल तो ये ताकत रखता है, उस शय के अंदर ताकत नहीं पाई जाती क्योंकि उस शय की जरफियत महदूद है। अल्लाह की ताकत पर सवाल नहीं है, उस शय की जरफियत पर सवाल है कि वो शय उसके अंदर वो ताकत वो जरफियत नहीं पाई जाती। मिसाल के तौर पर बिल्कुल इसी तरह कि अगर आप वो जो घरों में जो वायरिंग होती है उस वायरिंग में आप कहें कि क्या इसमें हाई वोल्टेज का पावर दिया जा सकता है, तो आप क्या जवाब देंगे? कहा कि दिया तो जा सकता है लेकिन इस तार में गुंजाइश और सलाहियत नहीं है कि वो उसको तहम्मुल कर सके और उसको बर्दाश्त कर सके। तो गलती किसकी है? गलती देने वाले की है या गलती तार की है? कहा कि देने वाले में कोई सलाहियत की कमी नहीं पाई जाती, वो तार है कि जिसके अंदर वो वायर है कि जिसके अंदर वो सलाहियत नहीं पाई जाती कि उस हाई वोल्टेज को बर्दाश्त कर सके। इमाम ने कहा कि देखो परवरदिगार बिल्कुल इसी के मुशाबे सवाल कि परवरदिगार क्या ऐसा पत्थर बना सकता है कि जिसको वो खुद ना उठा सके? बहुत मशहूर मारूफ सवाल है। क्या इसका जवाब क्या है? जवाब यह है कि परवरदिगार बना सकता है लेकिन पत्थर में यह सलाहियत नहीं है कि ऐसा बने कि जिसे खुदा ना उठा सके। तो अब ये सवाल एक ही सवाल है, जवाब मुख्तलिफ है। तो वजह क्या है? वजह यह है कि इमाम गूगल की तरह से नहीं है। आपने गूगल पर मैंने लिखा तो भी वही जवाब आ जाएगा, आपने लिखा तो भी वही जवाब आ जाएगा, किसी और ने लिखा तो भी वही जवाब आ जाएगा, उसका रिजल्ट सेम है, उसका रिजल्ट तब्दील नहीं होता। लेकिन अजीजाने किरामी कदर इमाम नफ्स की कैफियत को जानता है और उस नफ्स की कैफियत के एतबार से जवाब देता है। सैयदुल शहदा निकल रहे हैं मदीना से, अन्नल हक ला युमिलु बे व अन्नल बातिल ला युतनाही अन, तुम नहीं देखते कि हक पे अमल नहीं हो रहा, तुम नहीं देखते कि बातिल को कोई रोकने वाला नहीं है, ऐसे मौके पर मैं क्या करूं, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है? इसको अलग जवाब दे रहे हैं। लेकिन कोई आकर के कह रहा है ना जाइए, कह रहे हैं इन्नल्लाह शान यरानी कतीला, खुदा मुझे मकतूल देखना चाहता। अब देखिए कितना फर्क पाया जाता है इन दो जवाबात में। एक जवाब है समझाने वाला, एक जवाब है चुप करवाने वाला। समझाने वाला जवाब यह है कि इमाम उसको सूरत हाल बता रहे हैं कि देखो करंटली हो क्या रहा है, इस सूरत हाल में मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम बताओ कि मैं क्या करूं। हर एक से जब इमाम मिल रहे हैं अलग तरह से उसके साथ डील कर रहे हैं, अलग तरह से जवाब दे रहे हैं। किसी को कह रहे हैं कि फातिमा का लाल करबला के मैदान में घेरा जा चुका है, मदद के लिए आ जाओ। क्या खूबसूरत जुमला हजरत आयतुल्ला हायरी शिराजी ने इरशाद फरमाया, कहा कि समझ में नहीं आता कि कभी हुसैन आशूरा की शब चिराग को बुझा करके कहते हैं कि चले जाओ और कभी आशूरा के दिन हलमिन नासिरिन यंसुरना कहकर के थे कि पाकीजा लोगों में कोई खबीस ना रहने पाए और अगले दिन हलमिन नासिरिन यंसुरना के जरिए चाहते थे कि खबीसों में कोई पाकीजा बाकी ना रहने पाए। तो ये वो अलग अलग तरह से क्यों पेश आ रहे हैं, क्यों अलग अलग अंदाज से पेश आ रहे हैं? इसलिए अलग अलग अंदाज से पेश आ रहे हैं क्योंकि इमाम नफ्स की कैफियत को जानता है, इमाम नफ्स की कैफियत और नफ्स की सूरत हाल के मुताबिक हिदायत के काम को अंजाम देता है। यही बुनियादी फर्क है रसूल में और इमाम में। रसूल का जो मकाम है वो वसूल पैगाम और उस पैगाम को पहुंचाने का है, यानी रिसीव करना और डिलीवर करना, यह है रसूल का काम। लेकिन इमाम इससे बढ़कर है, इमाम इससे बढ़कर है। इमाम क्या कहता है? इमाम जानता है कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए मुफीद है और कौन सी चीज तुम्हारे लिए मुजर है। सूरह मुबारक जुमा और उसकी दूसरी आयत मशहूर मारूफ, पहली आयत में परवरदिगार कहता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, दूसरी आयत में परवरदिगार कहता है हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा। कहा कि कितनी जिम्मेदारियां हैं? तीन जिम्मेदारियां हैं। पैगंबर की कितनी जिम्मेदारियां हैं? तीन जिम्मेदारियां। पहली जिम्मेदारी क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, तुम्हें आयतें पढ़ करके सुनाए। آیتیں قرآن کی تمہیں پڑھ کے سنائے. تو سوال اس مقام پر یہ ہے کہ کیا وہاں پر مکے میں کوئی عربی جاننے والا نہیں تھا؟ سب کو عربی آتی تھی. مکہ عرب زبان کے اعتبار سے گڑھ تھا، عربی زبان کا، عربی ادب کا مرکز تصور کیا جاتا تھا. جو ان کا اینول جو فیسٹیول ہوتا تھا لٹریچر کا اور ادب کا، وہ مکہ میں منعقد ہوتا تھا، اور جو اس میں جیتتا تھا اس کمپٹیشن کو، اس کے اشعار کو خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ کیا جاتا تھا اگلے سال تک کے لیے. اور کئی سال تک امرؤ القیس کا جو قصیدہ تھا وہ لٹکا رہا، یہاں تک کہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب اس کے آگے ادبی اعتبار سے کسی چیز کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں ہے. تو پھر سورہ کوثر کو وہاں پر، کئی سالوں تک سورہ کوثر کو وہاں پر آویزہ کیا گیا، لٹکایا گیا. تو سوال اس مقام پر ہے کہ سب عربی جانتے ہیں، سب عربی زبان سے واقف ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے حبیب آپ پڑھ کر کے سنائیے ان آیتوں کو. یتلو علیہم آیاتہ، آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان آیتوں کو لکھ کر کے نہ دے دیجئے، ان آیتوں کو لکھ کر کے نہ دے دیجئے. پورا رسول اللہ پر قرآن، قرآن کے دو نزول ہیں آپ جانتے ہیں، ایک نزول کو کہا جاتا ہے نزول دفعی، ایک نزول کو کہا جاتا ہے نزول تدریجی. نزول دفعی کیا ہے کہ ایک ہی رات میں شب قدر میں پورا قرآن قلب مطہر احمد مصطفیٰ محمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پر نازل ہو گیا. دوسرا نزول کون سا ہے؟ نزول تدریجی، کہ جو ہر شان نزول کے اعتبار سے، جنگ میں ہیں تو کچھ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، مدینہ میں کچھ آیتیں، مکہ میں کچھ آیتیں، اگر صلح حدیبیہ کا موقع ہے تو کچھ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، مختلف مقامات پر مختلف آیتیں نازل ہو رہی ہیں. تو نزول دفعی تو انجام پا چکا ہے، سارا کا سارا قرآن قلب مطہر رسول پر نازل ہو چکا ہے، اور اب اس کے بعد نزول تدریجی کا مرحلہ ہے. یہ جو نزول تدریجی کا مرحلہ ہے، یہ ہے کیا؟ نزول تدریجی کے مرحلے کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو نزول تدریجی کا مرحلہ ہے کیا؟ کہا کہ اے حبیب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ گاہے بگاہے موقع کی مناسبت سے ان کو آیتیں پڑھ کر کے سنائیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ رسول آئیں اور اس کتاب کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں اور کہیں کہ اس کتاب کو تم پڑھ لو اور اپنی مرضی سے جہاں پر تمہیں لگتا ہے کہ جو بھی آیت ریلیٹ کرتی ہے ریلیٹ کرتے چلے جاؤ کا، نہیں. کہ اے حبیب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن میں سے، کہ جس کو ہم نے نزول دفعی کے ذریعے آپ کے قلب پر نازل کیا ہے، اس میں سے آپ موقع کی مناسبت سے انتخاب کیجئے اور لوگوں کے نفس کی کیفیت کے اعتبار سے اس کو لوگوں تک پہنچائیے. یعنی دیکھیے کہ کب آمادہ اور تیار ہیں اس آیت کے تحمل کے لیے، کب آمادہ اور تیار ہیں کہ اس آیت کو تحمل کر سکیں، اس آیت کو برداشت کر سکیں. کب ہے کہ جب اس آیت کو مکمل ہدایت کا پیغام بنایا جا سکتا ہے. بعض دفعہ بعض باتیں آپ ایسے ہی کہہ دیجئے، لیکن اگر آپ اس کے لیے کسی خاص موقع کا انتظار کریں گے، آپ اس کے لیے کسی خاص لمحے کا انتظار کریں گے، تو اس بات کی قدر و قیمت، ویلیو، اہمیت بڑھتی چلی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ نے انتظار کیا اس ظرف کے ایجاد ہونے کا، کہ جس ظرف میں اس بات کی ویلیو بڑھ جائے گی. بات وہی بات ہے، لیکن پہلے اس کا ظرف نہیں پایا جاتا تھا، اب اس کا ظرف پایا جاتا ہے. اسی لیے ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہم کو تاکید کی ہے، اس میں سے ایک کیا ہے کہ کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقلوں کے مطابق. ہر بات ہر ایک کو بتائی نہیں جاتی، ہر بات ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک اس کے تحمل کی گنجائش نہیں رکھتا. ایک شخص آیا نا امیر المومنین کے پاس، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، کہا کیا امیر المومنین نے کہا انا الاول انا الاخر انا الظاہر انا الباطن، میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں ظاہر ہوں، میں باطن ہوں. گھبرا کر کے اٹھا اپنی جگہ سے اور اٹھ کر کے دوڑا اور کہا کہ ہو نہ ہو آپ ہی خدا ہیں، ہو نہ ہو آپ ہی خدا ہیں. ایک دفعہ امیر المومنین نے اشارہ کیا دروازے کو، دروازے کو اشارہ کیا کہ دروازہ بند ہو جا اور جب تک میں اشارہ کروں نہ کھلنا. اب وہ دوڑا اور دروازہ کھولنا چاہتا ہے، دروازہ کھلتا نہیں ہے. جب امیر المومنین نے اشارے سے دروازہ بند کیا تو کہنے لگا کہ اگر مجھے کوئی شک تھا کہ آپ خدا ہیں تو اب یقین ہو گیا کہ آپ ہی خدا ہیں. امیر المومنین نے کہا نہیں، واپس آ. بٹھایا انل اول یعنی میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، انل آخر یعنی سب سے آخر میں رسول نے میری گود میں اپنی جان دی ہے، انل ظاہر یعنی یہ، انل باطن یعنی یہ، یعنی اس کے ظرف کے اعتبار سے، اس کے ظرف کے اعتبار سے کلام کی تفسیر اور تشریح کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کلام کے ذریعے سے گمراہ ہو جائے، اسی لیے کہا کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو، ہر مقام ہر گفتگو کرنے کا نہیں ہوتا، ہر گفتگو کے لیے محل کلام ہوتا ہے، کوئی اس کا مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر اس گفتگو کو پیش کیا جاتا ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، تو پروردگار کہہ رہا ہے پہلی ذمہ داری یہ ہے اے رسول آپ کی کہ هو الذی ارسل رسولہ، وہ پروردگار کے جس نے امیین میں بھیجا اس کی پہلی ذمہ داری کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ آیتوں کو پڑھ کر کے سنائے، یعنی اس قرآن سے خود ہدایت لینے کے لیے مت جانا بلکہ اس قرآن کو نبی کی زبانی سننا تاکہ اس ظرف کے مطابق ہدایت ملے کہ جس ظرف کی گنجائش پائی جاتی ہے، اس ظرف کے مطابق تمہیں ہدایت، یعنی آج جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے کیونکہ قرآن نبی نے ریلیٹ کر کے ہمارے سامنے بیان کیا ہے، اس لیے اب یہ قرآن، ورنہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، پہلی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی یہ ہے نبی کی، رسول کی، امام کی، کہ وہ آیت کو ریلیٹ کر کے تمہیں بتائے، تمہاری زندگی کے ساتھ کنیکٹ کر کے بتائے، تمہاری ظرفیت کے ساتھ جوڑ کے بتائے، تمہاری قابلیت اور صلاحیت کے اعتبار سے تمہیں وہ آیت بتائے، یعنی پہلی ذمہ داری یہ ہے۔ بالکل اسی طرح، بالکل اسی طرح ایک آخری مثال ہے، گفتگو تمام ہو رہی، بالکل اسی طرح جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے کہا کہ سر درد ہو رہا، اس نے آپ کو دوا لکھ کر کے دی، دوسرا شخص گیا کہا کہ سر درد ہو رہا، اس نے دوا لکھ کر کے دی، تیسرا شخص گیا کہا کہ سر میں درد ہو رہا، اس نے دوا لکھ کر کے دی، جب تینوں باہر میڈیکل اسٹور پر ایک دوسرے سے ملے کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے، کہ سر درد، آپ کو کیا ہو رہا ہے، کہ سر درد، آپ کو کیا ہو رہا ہے، کہ سر درد، کہ آپ کو کیا دوا لکھ کے دی، کہ مجھے یہ دوا لکھ کر کے دی، دوسرے نے کہا مجھے تو دوسری دوا لکھ کر کے دی، تیسرے نے کہا مجھے تو تیسری الگ دوا لکھ کر کے دی، کیونکہ کیسا ڈاکٹر ہے، ایک سر درد کی تین الگ الگ دوائیں دے رہا ہے۔ تو اب اس مقام پر اگر کوئی معرفت رکھنے والا ہوگا، اگر کوئی جاننے والا ہوگا، تو وہ یہ سمجھائے گا کہ دیکھو سر درد ایک طرح کا ہے، لیکن تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ سر درد ہے، اس کے عوامل اور اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، اس کو جاننے کے لیے دو طرح کے علم کی ضرورت ہے۔ کتنے علم کی ضرورت ہے؟ دو طرح کے علم کی ضرورت ہے۔ آپ کس ڈاکٹر کو اچھا مانتے ہیں جس میں یہ دونوں خصوصیات پائی جاتی ہوں؟ کون سی دو خصوصیات؟ ایک ڈائگنوز کرنے کی، ایک اس کے میڈیکیشن کی۔ بعض ڈاکٹر ہیں دوائیں بڑی اچھی لکھتے ہیں لیکن بیماری نہیں پہچان پاتے کہ بیماری کیا ہے، بعض بیماری بڑی اچھی پہچان لیتے ہیں مریض کا چہرہ دیکھ کر کے، لیکن ان کو دواؤں کا نہیں پتا کہ دوائیں کون سی اچھی ہیں۔ تو اچھا ڈاکٹر کون ہے؟ کہ جو ڈائگنوز بھی اچھا کرے اور دوا بھی اچھی لکھ کر کے دے، جو شناخت، بیماری کے شناخت کے مرحلے پر بھی قابلیت رکھتا ہو اور دوا لکھنے کے مرحلے پر بھی قابلیت رکھتا ہو، اسے آپ اچھا ڈاکٹر تصور کرتے ہیں۔ تو رسول اور امام کا کام کیا ہے؟ کہ امام کا کام یہ ہے کہ ہم اسے دو علم عطا کر رہے ہیں، ایک علم ہے تمہارے نفوس کا علم، یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ تم میں سے ہر ایک کو فردن فردن جانتا ہے کہ کس میں کون سی بیماری پائی جاتی ہے، اور اب اس کے بعد دوسرا علم جو ہم عطا کر رہے ہیں وہ لوہے محفوظ کا علم، وہاں پر ساری دوائیں لکھی ہوئی ہیں، ساری دوائیں لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، وہ تم میں سے ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کو اس کے نفس کی کیفیت کے اعتبار سے لوہے محفوظ سے دوا تجویز کرے گا۔ تو یہ ہے امام، یہ ہے امام۔ کہا نا کہ ایک عالم کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ میں تکبر میں مبتلا ہوں، مجھے غرور ہے۔ تو کہا کہ تم ایک کام کرو، حضرت آیت اللہ باہدینی عارف کا واقعہ، کہا کہ ایک کام کرو کہ تم جوتیاں لوگوں کی سیدھی کیا کرو، تم جب لوگ آ جائیں مسجد میں، امام بارگاہ میں، عزاخانے خانے میں، تو اپنے تکبر کو مٹانے کے لیے جوتیاں سیدھی کیا کرو۔ تو ایک اور وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے سن لیا، اور اس کے اندر بھی تکبر کی بیماری تھی، غرور کی بیماری تھی، اس نے کہا کہ بہت اچھا نسخہ ہے، اس نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد آیا آیت اللہ باہدینی کے پاس، اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں کئی دنوں سے جوتیاں سیدھی کر رہا ہوں، لیکن تکبر اور غرور کا مرض میرے اندر سے کم نہیں ہو رہا۔ کہا تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم جوتیاں سیدھی کرو؟ کہا آپ اس دن جب اس کو حل بتا رہے تھے تو میں نے سن لیا تھا، تو میں نے بھی جا کر کے عمل کر لیا۔ کہا نہیں، اس کا تکبر کا مرحلہ یہ تھا کہ جوتیاں سیدھی کرنے سے صحیح ہو جائے گا، تمہارے تکبر کا مرحلہ یہ ہے کہ تم اب جوتیاں بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے سیدھی کر رہے ہو، تو تم چونکہ ایک اور بیماری میں مبتلا ہو تو تمہارا علاج اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا، تمہارا علاج کسی اور طریقے سے کیا جائے گا، کیونکہ تمہیں تکبر سے چھڑاتے چھڑاتے نتیجہ کیا ہوگا کہ تم ریاکاری میں مبتلا ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہارے اندر یہ انگیزہ، یہ جراثیم پایا جاتا ہے کہ تم ریاکاری مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ جو ہم نے رائے حل بتایا تھا یہ اس کے لیے تھا جس کے اندر صرف ایک بیماری تھی، تکبر کی بیماری، دوسری بیماری نہیں تھی ریاکاری کی بیماری۔ تمہارے لیے یہ رائے حل تجویز نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر دو بیماریاں، تکبر کی بیماری بھی ہے، ریاکاری کی بیماری بھی ہے۔ تم تکبر کی بیماری کو مٹانے کے لیے جوتیاں سیدھی کر رہے ہو تاکہ لوگ تمہیں دیکھ کر کے کہیں کہ واہ دیکھو کتنا متواضع، خاضع، ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے۔ تو امام کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ نفس سے آگاہی رکھتا ہے، وہ نفس سے آگاہی رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت آسان سی مثال کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ آپ کو کوئی اور بیماری تو نہیں ہے؟ آپ کو ہارٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ آپ کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے؟ بھائی ڈائبٹیز کا کیا تعلق ہے بخار کے ساتھ؟ کہ ہم جو دوا دیں گے ممکن ہے وہ دوا ایسی ہو کہ جو ڈائبٹیز کو متاثر کر دے، تو ایسا نہ ہو ہم ایک چیز کو درست کرنے جائیں دوسری چیز خراب ہو جائے۔ اچھا ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ جو بیماری کو درست بھی کر دے، شفا بھی دے دے، اور بقیہ کسی اور چیز کو خراب بھی نہ ہونے دے۔ امام کا کام روح کے علاج کے مرحلے پر بالکل اسی طرح سے، امام یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی دوا تجویز کرتا رہے گا، نہیں، بلکہ امام دیکھتا ہے کون کون سی بیماریاں پائی جاتی ہیں اور اب اس بیماری کے لیے کون سی ایسی دوا تجویز کی جائے کہ یہ بیماری بھی ختم ہو جائے، دوسری بیماری بھی بڑھنے نہ پائے۔ تو اس ذات کو امام کہا جاتا ہے۔ تو اب اس نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو عالم میں امام کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ میں اور آپ منتخب کر کے کسی کو خلیفہ حاکم تو بنا سکتے ہیں لیکن امام نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ امام کے لیے چاہیے دو طرح کا علم، ایک لوح محفوظ کا علم، ایک لوگوں کے نفوس کا علم۔ نہ لوگوں کے نفوس کا علم میں اور آپ دے سکتے ہیں، نہ لوح محفوظ کا علم میں اور آپ دے سکتے ہیں۔ تو اب امام بنانے کا اختیار صرف اس کے پاس ہے جو لوح محفوظ کا علم بھی دے سکتا ہے، جو لوگوں کے نفوس کا علم بھی دے سکتا ہے۔ اسی لیے پروردگار نے کہا انی جاعلک للناس اماما، تم میں سے کوئی کوشش بھی نہ کرے امام بنانے کی، کیونکہ اگر بنا بھی لے گا تو علم کہاں سے لے کر کے آئے گا؟ نہ نفوس کا علم دے سکتا ہے، نہ لوح محفوظ کا علم دے سکتا ہے۔ امام میں بناؤں گا کیونکہ مجھ میں وہ طاقت اور قدرت پائی جاتی ہے کہ میں نفوس کا علم بھی دے سکتا ہوں، لوح محفوظ کا علم بھی دے سکتا ہوں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں، یا علی، یعنی دوسرے الفاظ میں، نہ تم بیماری کو ڈائگنوز کرنے کا علم دے سکتے ہو، نہ تم دواؤں کا علم دے سکتے ہو۔ تم اپنا بڑا تو بنا سکتے ہو، جس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن مشہور ہو گئے ڈاکٹر۔ اب جب مشہور ہو گئے تو پورا محلہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر، لیکن کیا پورے محلے کے ڈاکٹر کہہ لینے سے اس کے پاس طبابت کا علم آ جائے گا؟ پورا محلہ کیا، پورا شہر کیا، پورا ملک کیا، پوری دنیا بھی کہتے رہے تو علم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کہہ لینے سے، بنا لینے سے ڈاکٹر نہیں بن جایا کرتا۔ ڈاکٹر بننے کا تعلق ہے علم کے ساتھ۔ جہاں پر وہ علم سمائے گا وہیں پر وہ اس کے اندر صلاحیت اور قابلیت ایجاد ہوگی کہ وہ کسی کا علاج کر سکتا۔ اسی طرح سے اگر تم امام بنانا چاہتے ہو، تم کہو ہم نے امام بنایا، تم کہو امام، پورا محلہ کہے امام، پورا شہر کہے امام، پورا عالم اسلام کہے کسی کو امام، لیکن وہ اس وقت تک امام نہیں بنے گا جب تک علم الہی اس کے قلب میں نہ سمائے۔ کیونکہ علم الہی کے ذریعے اس نے لوگوں کی روح کا علاج کرنا ہے اور لوگوں کی نفوس کو پاک و پاکیزہ کرنا ہے، اور علم الہی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، علم الہی اس کے اختیار میں ہے کہ جس کا علم ہے، اور وہ وہاں عطا کرتا ہے کہ جہاں طہارت کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا کہ میں گواہی دے رہا ہوں، میرا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت کو طاہر کر دوں۔ کیوں؟ کیونکہ طہارت کے ظرف میں میں اپنے علم کو نازل کرتا ہوں، اور جہاں میں اپنے علم کو نازل کرتا ہوں اسی کو امام قرار دیتا ہوں۔ تو بس عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج کی گفتگو مختصر رہے گی، تو یہ قافلہ کہ جو چلا کربلا کے میدان سے، وہ پہنچا کوفہ کے دربار میں، اور حضرت آیت اللہ وحید خراسانی تشریف فرما تھے، ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا، ذاکر نے کہا دخل زینب علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں آئی۔ کہا ذاکر آج کی مجلس کے لیے یہ جملہ کافی ہے، اب رونے کے لیے کسی اور جملے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی و فاطمہ کی بیٹی شرابیوں کے دربار میں لائی جائے۔ ایک دفعہ ابن زیاد نے کہا کہ یہ بیویاں جھک کر کے کیوں کھڑی ہیں، یہ اپنی پوری قامت کے ساتھ کیوں کھڑی نہیں ہوتی؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ ان بیویوں کے بازو جس رسی میں بندھے ہیں، ایک چھوٹی بچی کا گلا بھی اسی رسی میں بندھا ہے، اگر یہ بیویاں اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑی ہو جائیں تو اس بچی کا دم گھٹ جائے گا، اس لیے یہ بیویاں جھک کر کے کھڑی رہتی ہیں۔ کہا ان کی رسیوں کو کھول دو، رسیوں کو کھول دیا گیا۔ کہا کوئی ہے جو ان کا تعارف کرائے؟ عزیزوں دربار بھرا ہوا تھا، شرابیوں کا دربار تھا، ایک سے ایک نیچ اور پست آدمی دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے کہنا شروع کیا ہاذہی زینب، اس کا نام زینب ہے، ہاذہی ام کلثوم، اس کا نام ام کلثوم ہے، ایک ایک کا نام لینا شروع کیا۔ اس کے بعد کہا علی کی بڑی بیٹی کون ہے، میں اس سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ زینب کبریٰ آگے بڑھی، کہا تو کیا کلام کرنا چاہتا ہے، میں تجھ سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی، میں تجھے بات کرنے کے قابل نہیں سمجھتی، میں تجھ سے کوئی کلام نہیں کرنا چاہتی۔ ایک دفعہ عزیزوں رسول کا ایک صحابی تھا، وہ کوفہ کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام ہے عروہ ابن عبداللہ، عبداللہ ابن عروہ غفاری۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن عروہ غفاری نے کہا کہ جب آواز سنی تو آواز سننے کے بعد کہا کہ یہ کس کی آواز ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے علی بول رہے ہیں، کیا علی دوبارہ زندہ ہو کر کے آ گئے، یہ کون بول رہا ہے، یہ کس کے کلام ہے، یہ کس کے زبان کی تاثیر ہے؟ ایک دفعہ کسی نے بتایا کہ نہیں، یہ علی نہیں بول رہے بلکہ علی کی بڑی بیٹی زینب کلام کر رہی ہے۔ ایک دفعہ اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا صحابی رسول، اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگا ارے یہ بتاؤ کہ نبی زادیوں کا اس دربار سے کیا تعلق ہے، یہ بتاؤ کہ علی زادیوں کا اس دربار میں کیا کام ہے۔ کسی نے بتایا کہ قید کر کے لائی گئی ہیں۔ ایک دفعہ آگے بڑھ کر کے کہا ابن زیاد تجھ پر لعنت ہو، تو نبی زادیوں اور علی زادیوں کو گرفتار کر کے لے کر کے آیا ہے؟ کہا کہ دیکھ تو صحابی رسول ہے، میں تیرا احترام کر رہا ہوں، اس طرح سے میرے ساتھ گفتگو نہ کر ورنہ میں تیرے قتل کا حکم دے دوں گا۔ کہا تو میرے قتل کی بات کرتا ہے، تو نبی اور علی کی بیٹیوں کو لے کر کے آ گیا؟ ایک دفعہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا تو صحابی رسول کا احترام کر رہا ہے، آل رسول کا احترام نہیں کر رہا، لعنت ہو تجھ پر۔ جب دوسری دفعہ کہا تو حکم دیا ابن زیاد نے آگے بڑھو اور اس کا سر قلم کر دو، صحابی رسول کو قتل کر دو۔ کچھ لوگ آگے بڑھے، کہا کہ کندی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، بنو کندہ کے کچھ لوگ وہاں موجود تھے، سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے، اور سامنے آنے کے بعد کہا دیکھ یہ ہمارے قبیلے کا ہے، صحابی رسول ہے، ہمارے لیے باعث فخر و مباحات ہے، اگر اس کا ایک بال بھی بھیکا ہوا ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ایک دفعہ صحابی رسول کو گھیرے میں لیا، اور گھیرے میں لینے کے بعد دربار سے باہر نکلے، اور یہ کہتے ہوئے نکلے ارے جس کا کوئی وارث زندہ ہو اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے، جس کا کوئی وارث زندہ ہو اس کا کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک دفعہ یہ جملہ زینب کے کانوں میں پڑھا، مدینے کا رخ کر کے کہا نانا ہر ایک کا وارث موجود ہے لیکن تیری بیٹیوں کا کوئی وارث نہیں ہے، نانا ہر ایک کو بچانے والا ہے لیکن تیری بیٹیوں کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، تیری بیٹیاں بے مکنہ چادر شرابیوں کے دربار میں لائی جا رہی۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارِ لائس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، زمانے کی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہمارے بچوں کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔